فصل في المرتد اذا مات المرتد على ارتداده او قتل او لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه فما اكتسبه في حال اسلامه فهو لورثته المسلمين وما اكتسبه في حال ردته يوزع في بيت المال عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما الكسبان جميعا لورثته المسلمين. فصل في المرتد, یہ فصل ہے مرتد کے بیان میں, یعنی اس کی وراثت سے متعلقہ مباحث کے بیان میں. اذا مات المرتد, یاد رکھیے مرتد ارتدا کے معنی ہوتے ہیں پھرنا, ارتدا ارتد ارتداد کے معنی ہیں پھرنا پلٹنا. تو مرتد جو پھر گیا ہو, جو پلٹ گیا ہو, اور اصطلاح شریعت میں مرتد وہ ہے جو دین اسلام سے پلٹ گیا ہو, یعنی دین اسلام کو جس نے چھوڑ دیا ہو, پہلے ایمان تھا اور پھر ایمان کو چھوڑ دیا, کلمہ کفر کہا. اذا مات المرتد على ارتدادہ, جس وقت مر جائے مرتد اپنے ارتداد پر, او قتل یا اس کو قتل کر دیا جائے, او لحق بدار الحرب یا وہ دار الحرب چلا جائے, وحکم القاضی بلحاقہ اور فیصلہ کر دے قاضی اس کے جانے کا کہ وہ دار الحرب جا چکا ہے, کفار سے جا ملا ہے, جب یہ قاضی فیصلہ کر دے. تو یاد رکھیے یہ قاضی کا فیصلہ بھی موت کے حکم میں ہے بھائی, اس کے حکم میں موت کے حکم میں. تو مرتد جب مر جائے یا قتل کر دیا جائے یا دار الحرب چلا جائے اور قاضی اس کے جانے کا فیصلہ کر دے, تو تینوں موت کی صورتیں آ گئیں, دو میں موت ہے حقیقتاً اور ایک میں موت ہے حکمت. تو فمقتصبہ فی حال اسلامی ہی, پس اس نے جو کچھ کمایا ہو اپنے اسلام کی حالت میں, فہو لورثتہ المسلمین, تو وہ اس کے ان وارثوں کے لیے ہے جو مسلمان ہوں. ومقتصبہ فی حال ردتہ, اور جو اس نے کمایا ہو اپنے مرتد ہونے کی حالت میں, یوزع فی بیت المال, وہ رکھ دیا جائے گا بیت المال میں, یعنی بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک. وعندہما, اور صاحبین کے نزدیک, الکسبان جمیعا لورثتہ المسلمین, صاحبین کے نزدیک اس کی دونوں کمائیاں جو ہیں وہ اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہوں گی, اس کی دونوں کمائیاں مسلمان وارثوں کے لیے ہوں گی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتد ہوا تو اس کی ملکیت اپنے مال سے زائل ہو گئی, مال اس کی ملک سے نکل گیا بھائی, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں, مرتد ہونے سے اس کی ملکیت زائل نہیں ہوئی بھائی, ملکیت زائل نہیں ہوئی. تو اس کی ملکیت زائل ہو گئی تو وہ اس کے, اور قاضی نے فیصلہ کر دیا جب یا وہ مارا گیا, تو وہ اسلام کی جتنی کمائی تھی اس کی, وہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہوگی, وارثوں کی طرف. اور جو اس نے کمائی کی ہے مرتد ہونے کی حالت میں, تو وہ اس کے وارث جو ہیں ان کو نہیں ملے گی بھائی, کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر دین مختلف ہو تو پھر وہ شخص وارث, اختلاف دین سے بھی کیا ہے یہ مانع ہے وارث بننے سے بھائی, تو وہ اب بیت المال میں جمع کروا دی جائے گی. تو جو اسلام میں کمائی کی ہے وہ تو اس کے وارثوں کو ملے گی, جو مرتد ہونے کے بعد پیسے کمائے ہیں وہ وارثوں کو نہیں ملیں گے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ساری کمائی جو ہے اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گی. بھئی یہ کیسے؟ کچھ کمائی تو اس نے حالت ارتداد میں کی ہے، وہ کیسے اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گی؟ کہتے ہیں اس کی نسبت مرتد ہونے سے کچھ دیر پہلے کی طرف کر دی جائے گی. یہ سارا مال گویا اسی وقت موجود تھا، مرتد ہونے سے چند لمحے پہلے اس کی طرف نسبت کر دی جائے گی، اور چنانچہ اس طرح وہ اس کے مسلمان وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گا. امام صاحب جواب میں فرماتے ہیں کہ مرتد ہونے سے پہلے جو کمائی کی، ٹھیک ہے اس کی نسبت تو کی جا سکتی ہے اس وقت کی طرف مرتد ہونے سے چند لمحے پہلے تک، وہ جو پہلے کا مال تھا اس کی نسبت تو اس وقت کی طرف کی جا سکتی ہے، لیکن جو مرتد ہونے کے بعد مال کمایا ہے اس کی نسبت تو اس کی طرف کی ہی نہیں جا سکتی. اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، کیونکہ اب بیت المال موجود نہیں ہے بھائی، تو وہ سارا مال اس کے وارثوں کو دے دیا جائے گا. وَعِنْدَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الْقَصْبَانِ جَمِيعًا يُوزَعَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، کہ اس کی دونوں کمائیاں جو ہیں وہ رکھی جائیں گی بیت المال میں، وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، بیت المال میں جمع کروایا جائے گا. وَمَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ اللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ فَيْءٌ بِالْإِجْمَاعِ. یاد رکھیے جو شخص جو ہے یہ مرتد ہو گیا، مرتد ہوتے ہی یہ حربی بن گیا بھائی. کس کی طرح بن گیا؟ حربی بھائی. وہ کافر جو دار الکفر میں رہتا ہے، جس کے ساتھ کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے، حالت جنگ میں ہے جس کے ساتھ، وہ ہے وہاں کا رہنے والا کیا کہلاتا ہے؟ حربی کہلاتا ہے. اور ایک وہ کافر جو ہمارے دار الاسلام میں رہتا ہو، جزیہ دیتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ذمی کہتے ہیں. اور وہاں سے کوئی امان طلب کر کے کوئی حربی دار الاسلام آتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستامن کہا جاتا ہے. آگے مال فے کا ذکر آ رہا ہے بھائی. یاد رکھیے ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے بھائی. مال غنیمت وہ ہے جو لڑائی کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہو، اور مال فے وہ ہے جو بغیر لڑائی کے ہی حاصل ہو جائے کفار سے بھائی، وہ مال فے ہے. وَمَقْتَسَبَهُ بَعْدَ الْلُحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ فَيْءٌ بِالْإِجْمَاعِ، اور وہ جو اس نے کمایا ہو دار الحرب چلے جانے کے بعد، تو وہ مال فے ہے بِالْإِجْمَاعِ. وَقَسْبُ الْمُرْتَدِّ، تو اس پر مال فے کے احکام جاری ہوں گے. وَقَسْبُ الْمُرْتَدَّةِ جَمِيعًا لِوَرَثَتِهَا الْمُسْلِمِينَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا، اور مرتدہ کی کمائی جو ہے ساری کی ساری، چاہے اسلام میں ہو یا اسلام کے بعد کی ساری کمائی، لورثۃ المسلمین، وہ اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہے. بلا خلاف بین اصحابنا، بغیر کسی اختلاف کے ہمارے فقہا کے درمیان، یعنی ہمارے تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ مرتدہ کی ساری کمائی جو ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گی. وَأَمَّا الْمُرْتَدْ، یاد رکھیے جو مرتد ہے، مرتد جو اسلام کو چھوڑ دے، آپ نے کیا حکم پڑا ہے اس کا؟ 3 دن مہلت دی جائے گی. یاد رکھیے کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اولاً امام اس پر اسلام کو پیش کرے گئے، کیا کرے؟ اسلام پیش کرے کہ اسلام لے آؤ، پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن یہ اسلام پیش کرنا بھی مستحب ہے، واجب نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ اسلام پیش کرے. اور اسلام پیش کرے، اور اگر وہ کوئی اس کے شبہات وغیرہ ہیں ان کو دور کیا جائے بھائی، اور اگر وہ مہلت مانگے کہ میں غور کرتا ہوں تو 3 دن کی مہلت دے دے بھائی، اور اگر وہ مہلت نہیں مانگتا تو مہلت دینا ضروری نہیں، فی الفور ہی اسے قتل کروا سکتا ہے امام بھائی. لیکن اگر وہ مہلت مانگے تو تین دن کی مہلت دے سکتا ہے کہ غور و فکر کر لو اور پھر اسلام میں لوٹ آؤ, نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور میں نے بتایا کہ مرتد حربی کے حکم میں ہو گیا, وہ جن سے ہماری جنگ ہے, لڑائی ہے, لہذا اور یہ چونکہ مرد ہے یہ ان کا معاون بن سکتا ہے, اس لیے اس کو جینے کا حق نہیں دیا جائے گا بھائی, لہذا اس کو قتل کر دیا جائے گا. جبکہ عورت اگر وہ مرتدہ ہوئی, وہ تو کمزور ہے, وہ جنگ میں ان کے معاون نہیں بن سکتی, اس لیے اس کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اسے جیل میں رکھا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ رجوع نہ کر لے یا وہیں پر پھر مر جائے. کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُرْتَدُ فَلَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ لَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مِنْ مُرْتَدٍ مِثْلِهِ, اور باقی مرتد جو ہے پس وہ وارث نہیں بنے گا کسی ایک سے بھی, نہ تو کسی مسلمان سے اور نہ کسی اپنے جیسے مرتد سے. وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدَّةُ, اور اسی طرح مرتدہ عورت ہے کہ وہ بھی کسی کی وارث نہیں بنے گی. الا اذا ارتد اهل ناحيه باجمعهم فحينئذ يتوارثون, مگر جس وقت مرتد ہو جائیں کسی بستی والے سارے کے سارے, فحينئذ يتوارثون, تو اس وقت وہ وارث بنیں گے بھائی, ساری بستی والے ہی کیا ہو جائیں, مرتد ہو جائیں, پھر وہ وارث بنیں گے ایک دوسرے کے, اور پھر اس بستی کے ساتھ اگر دار الاسلام میں ہے تو ان کے ساتھ جنگ بھی جائز ہو گئی بھائی, کیونکہ سارے کیا ہو گئے, مرتد ہو گئے. فصل فی الاسیر, یہ فصل ہے اسیر یعنی قیدی کے بیان میں بھائی, قیدی کی میراث کے احکام حکم یاد رکھیے, یہاں وہ قیدی مراد ہے جسے دار الحرب والے دار الاسلام سے قید کر کے لے جائیں بھائی. کون سا قیدی مراد ہے؟ دار الحرب والے دار الاسلام سے ایک مسلمان کو قیدی بنا کر لے گئے, پکڑ کر لے گئے, اب اس کے میراث کے احکام بیان کر رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں حکم الاسیری کا حکم سائر المسلمین فی المیراث, قیدی کا حکم کا حکم سائر المسلمین تمام مسلمانوں کے حکم کی طرح ہے, فی المیراث میراث میں, یعنی یہاں بھی اسی طرح میراث جاری ہوگی جس طرح باقی جگہ آپ پڑھ چکے. مالن یفارق دینہ, جب تک وہ اپنے دین سے جدا نہ ہو جائے, جب تک وہ دین کو نہیں چھوڑتا اسلام پر ہی ہے تو اس کے وہی احکام ہیں جو باقی آپ پڑھ چکے. فَإِنْ فَارَقَ دِينَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ, اور اگر وہ اپنے دین سے جدا ہو جائے دین کو چھوڑ دے تو اس کا حکم مرتد والا حکم ہے. فَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ رِدَّتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَفْقُودِ, بس اگر معلوم نہ ہو اس کا مرتد ہونا اور نہ اس کا زندہ ہونا اور نہ مردہ ہونا تو اس کا حکم مفقود والا حکم ہے, گمشدہ غائب شخص کا حکم ہے بھائی. دشمن حربی ایک مسلمان کو قید کر کے لے گئے تو وہی احکام جاری ہوں گے جو عام مسلمانوں کی میراث کے احکام آپ پڑھ چکے تفصیل کے ساتھ, لیکن اگر وہاں وہ دین سے پھر گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا, مرتد والا. اور اگر اس کا پتہ ہی نہیں, دشمن لے گئے پتہ ہی نہیں چلا کہ گیا کدھر, نہ زندگی کا پتہ نہ موت کا نہ کسی اور بات کا, تو پھر وہی مفقود والے احکام یہاں بھی لاگو ہوں گے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ چلیے بس بھائی, ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام. کل انشاءاللہ پھر کتاب ختم کر لیں گے بھائی,
شوی آپ کے سوال ساتھیوں نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کا کوئی واقعہ سنائیں. حضرت شیخ رحمہ اللہ بھائی ان کی شخصیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی, ان کی شخصیت کیسی تھی, ان کا علمی مقام تو اپنی جگہ اور حسن و جمال کا کیا عالم تھا, اس سے اندازہ لگائیں کہ کئی تلامذہ آ کر بتلاتے ہیں کہ حضرت شیخ رحم اللہ سے یہاں حضرت شیخ رحمہ اللہ کی زیارت سے پہلے ہم اساتذہ سے واقعات سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے کہ اس طرح امام غزالی رحمہ اللہ تھے، ان کا ایسا ایسا ان کو اللہ نے علم دیا تھا، اس طرح ان کا جلال تھا، یا اسی طرح امام رازی رحمہ اللہ تھے، یا اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تھے، بڑے بڑے جو امام ہیں ان کے نام، ان کے علم اور ان کے جلال کے واقعات سنتے تھے اور سوچتے تھے پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے۔ لیکن یہاں آتے اور حضرت شیخ رحمہ اللہ کی جب زیارت کی تو دل کو تسلی ہو گئی، دل نے خود بخود گواہی دی کہ وہ یقیناً اس طرح کے ہوں گے۔ مطلب یہ صرف ان کو دیکھنے سے ہی ایک عجیب سا تاثر پڑتا تھا انسان پر کہ اسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ان کے ایک دو علمی نکات بیان کر دیتا ہوں۔ بھئی آج کل تو کتابیں چھاپنا بڑا آسان ہو گیا اور حضرت شیخ رحم اللہ کی کتابیں تخلیقی نوعیت کی ہیں، بھئی جن میں آپ اپنی طرف سے دلائل ذکر فرماتے، اپنی طرف سے جوابات ذکر فرماتے۔ آج کل عموماً کتابیں آپ اٹھائیں گے تو وہاں صرف آپ کو نقل ملے گی، دیگر ائمہ سے، علماء سے جوابات وغیرہ نقل کیے جاتے ہیں کہ فلاں امام نے اس مسئلے کا یہ یہ جواب دیا، فلاں نے یہ یہ جواب دیا۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بھی جوابات دیتے تھے اور وہی جوابات سب سے زیادہ تسلی بخش ہوتے تھے، اتنی تسلی ہو جاتی کہ اتنی تسلی کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی مختلف وجوہ تسمیہ ذکر کی ہیں، مختلف کتابوں کے اندر تقریباً اس کی پانچ چھ وجوہ تسمیہ ملتی ہیں۔ بھائی پانچ چھ حضرت شیخ رحمہ اللہ درس ترمذی میں طلباء کو تقریباً 10 وجوہ تسمیہ لکھواتے تھے، جن میں سے تقریباً نصف ان کی اپنی تھی۔ بھائی ان میں سے ایک بیان کر دیتا ہوں، ایسی عجیب وجہ تسمیہ حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ حدیث یہ عالم بالغلبہ ہے، یہ عالم بالغلبہ ہے۔ عالم بالغلبہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ ایسا ہے جو کثیرین پر صادق آتا ہو لیکن بعد میں کسی خاص فضل کی وجہ سے، خاص فضل اور شرف کی وجہ سے کسی ایک فرد کے ساتھ وہ خاص ہو جائے۔ بھائی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم بالغلبہ افراد تو بہت سے لیکن پھر ایک فرد کے ساتھ خاص ہو جائے وہ، تو فرماتے تھے یہ عالم بالغلبہ ہے حدیث۔ حدیث عربی زبان میں بات کو کہتے ہیں، میں کوئی بات کروں وہ بھی حدیث ہے، آپ کوئی بات کریں وہ بھی حدیث ہے، سب باتیں ہیں۔ لیکن پھر بعد میں یہ حدیث کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ خاص ہو گیا، ان کے بلند مقام کی وجہ سے، ان کے بلند مقام کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنے اونچے مقام والی ہیں کہ ان کے سامنے کوئی اور بات بات کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، بات ہے تو صرف یہ ہے۔ بھائی جیسے کہ مدینہ، بھائی مدینہ عربی میں ہر شہر کو کہتے ہیں لیکن بعد میں یہ خاص ہوا مدینہ تو نبی کے ساتھ کہ یہ وہ شہر ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی شہر شہر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 بیٹے تھے لیکن جب بھی ابن عباس کہا جائے تو مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوتے ہیں، کہ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ باقی بیٹوں کے سب میں سے صرف یہی ابن عباس کہلانے کے لائق ہیں. یا جیسے البیت کا لفظ بیت عربی میں مطلق کمرے کو کہتے ہیں، لیکن جب البیت کہا جائے تو مراد بیت اللہ ہوتا ہے، کہ اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی بیت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. بھائی تو فرماتے تھے یہ حدیث عالم بالغلبہ ہے. اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے فتح العلیم بحل الاشکال العظیم فی حدیث کما صلیت علی ابراہیم. نماز میں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، جس کے اندر کما صلیت علی ابراہیم کے الفاظ آتے ہیں بھائی، کہ اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جس طرح آپ نے رحمت نازل فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل. تو کاف آیا کاف کما صلیتا، اور کاف تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، اور کاف کے بعد مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے. زید ان کل اسد، زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے. تو زید ہوا مشبہ، اسد ہوا مشبہ بھی. اور یاد رکھیے جو مشبہ بھی ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے مشبہ سے، وجہ تشبیہ. مشبہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے مشبہ سے بھائی. تو یہاں پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام حضور علیہ السلام سے اعلیٰ ہے، اونچا ہے بھائی. یہ اعتراض ہوتا ہے، اور بہت سے غیر مسلم مناظروں کے اندر یہ اعتراض کرتے تھے مسلمانوں پر کہ یہ درود تو تم خود پڑھتے ہو، اور مسلمہ ضابطہ ہے کہ مشبہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے. معلوم ہوا تم جو کہتے کہ حضور علیہ السلام کا درجہ سب سے اعلیٰ، یہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. تو یہ اشکال ہوتا ہے. حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فتح العلیم میں اس کے تقریباً 190 جوابات دیے بھائی. جامعہ اظہر کے شیخ اکبر جامعہ ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے اور فتح العلیم کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور فرمانے لگے کہ اولاد آدم میں ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی ایک مسئلے کے اتنے جوابات ہو سکتے ہیں. والد صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ جب میں یہ تصنیف کر رہا تھا اور بڑی محنت کرتا رہا، تقریباً 40 جوابات میں نے لکھ لیے. 40 جوابات لکھے تو پھر انتہا درجے کی محنت کے بعد تو سوچا کہ بس شاید اب جوابات مکمل ہو گئے ہیں، چنانچہ ارادہ کیا کہ کتاب مکمل ہو گئی ہے تو اسے بس کیا جائے. اب تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، خواب میں آیا اور فرمایا اس مسئلے کا یہ بھی جواب ہے، اس مسئلے کا یہ بھی جواب ہے، دو تین جوابات انہوں نے مجھے بتلا دیے. چنانچہ میں بیدار ہوا تو وہ جوابات جلدی سے لکھے، اور یہ بھی فرمایا تھا انہوں نے کہ اور بھی بہت جوابات ہیں. کہتے ہیں پھر میں نے اس پر پھر محنت شروع کر دی اور 40 سے بڑھ کر جوابات تقریباً 190 تک پھر پہنچ گئی بھائی. درس ترمذی میں ایک مرتبہ ذکر کیا بھائی. طلبا بتلاتے ہیں کہ سال کے اختتام پر ایک مرتبہ فرمانے لگے بھائی تمہارا یہ حدیث شریف کا سال ہے، یہ وفات کے سے کچھ سال پہلے ہی کی بات ہے. تو درس ترمذی میں طلبہ سے فرمانے لگے کہ تمہارا درس حدیث کا سال ہے، دن رات احادیث پڑھتے رہتے ہو، سال ختم ہونے کے قریب ہے، کس کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اس سال؟ طلبہ نے جواب نہیں دیا تو فرمانے لگے کہ یہ حدیث کا سال ہے، دن رات احادیث پڑھتے ہو، اگر اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوگی تو پھر کس وقت ہوگی؟ اور پھر عجیب جملہ آگے فرمایا، فرمانے لگے کہ مجھے دورہ حدیث شریف کے سال سے لے کر آج تک بلا ناغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، غالباً یہ سن 91 یا 92 کے سال میں یہ فرمایا، اور اس جماعت میں شریک طلباء نے بتلایا پھر کہ ہمارے سال میں یہ فرمایا تھا۔ بھائی اسی سے اندازہ لگائیے، وہ ایک خواب جو میں نے کتابوں کے شروع میں درج کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ تھے تو وہاں پر سب گھر والے بھی ساتھ تھے، تو مولانا سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے انہوں نے دعوت کی حضرت کی، آپ دعوت پر گئے، وہاں ایک شخص آیا اور اس نے حضرت کو دیکھا تو فوراً پاس آ کر بیٹھ گیا اور معافی طلب کرنے لگا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں، فرمانے لگے کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں، میں کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا بس آپ معاف فرما دیں، پھر فرمایا بھائی میں جانتا ہی نہیں کس بات کی آپ معافی، کس بات کی معاف پر معاف کروں؟ تو وہ کہنے لگا کہ پہلے آپ معاف فرما دیں پھر میں بتلاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اچھا بھائی میں نے آپ کو معاف کیا، تو کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ ہی کا رہائشی ہوں اور یہاں میں اپنے ساتھیوں سے آپ کے علم و فضل اور تقویٰ کی باتیں سنا کرتا تھا، لیکن آپ کی زیارت نہیں کی تھی، دل میں بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح آپ کی زیارت کروں، اور ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا رہتا تھا، لیکن آپ مدینہ منورہ تشریف لاتے چند دن کے لیے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، پتا لگتا تو آپ واپس جا چکے ہوتے۔ یہ چند دن دو تین دن پہلے کی بات ہے، آپ مسجد نبوی کے اندر نوافل کے اندر مشغول تھے تو میرے ساتھی نے آپ کو دیکھ لیا اور فوراً مجھے کہنے لگا کہ بھائی تم مولانا موسیٰ صاحب کے بارے میں پوچھتے رہتے ہو، یہ سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے ذہن اس سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اور میرے ذہن میں تصور تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، ملنگ سے آدمی ہوں گے۔ والد صاحب سادہ لباس سفید کرتا اور یہ جبا پہنتے، تقریباً نصف پنڈلی کے لگ بھگ ہوتا، اسی طرح شلوار بھی آپ کی ٹخنوں سے کوئی بالش بھر اونچی ہوتی تھی، اور پھر سفید پگڑی، اور پگڑی کے اوپر عربی انداز میں سفید ہی رومال ڈال لیتے، پھر اللہ نے قد بھی اچھا دیا، حسن و جمال بھی تھا، وہ اتنا جچتا تھا ان پر کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو سادہ سا لباس ہوتا تھا لیکن ان پر جچتا بہت زیادہ تھا، تو چنانچہ وہ کہتا ہے اس لباس میں اس نے دیکھا تو ان پہ اتنا جچ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو کیسا لباس انہوں نے اتنا زبردست پہنا ہوا ہے، حالانکہ عام سا لباس تھا سادہ۔ تو میرے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور میں آپ سے ملے بغیر ہی واپس آ گیا، کہا زبان سے بھی کچھ نہیں کہا بھائی۔ رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضب کی حالت میں، غصے میں دیکھ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں ڈر گیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ تم میرے موسیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، فوراً مدینے سے نکل جاؤ، میں نے معافی کی درخواست کی بار بار۔ تو فرمانے لگے کہ اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس دن سے میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، آج آپ کو ملے ہیں تو آپ سے معافی کے لیے حاضر ہو گیا۔ اندازہ تو لگائیے بھائی، اس شخص نے زبان سے بھی کچھ نہیں کہا، کوئی تکلیف بھی نہیں دی، صرف دل میں بدگمانی آئی، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت ناراضگی کا اسے سامنا کرنا پڑا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا عند اللہ اور اللہ کے نزدیک اور اللہ کے پیغمبر کے نزدیک کیا مقام تھا، کتنا تعلق تھا۔ اللہ دعا کرو اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے علوم میں سے ہم سب کو اللہ بڑا حصہ نصیب فرمائے. جب آپ کا انتقال ہوا تو بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا اور خواب میں آپ نے اسے فرمایا کہ میرا انتقال اپنے وقت سے 1000 سال پہلے ہی ہو گیا. ابھی میری موت میں 1000 سال باقی تھے, اس سے پہلے ہی میرا انتقال ہو گیا. بعد میں علماء سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو علماء فرمانے لگے کہ اس خواب کا معنی یہ ہے کہ حضرت کے انتقال سے اتنا بڑا علمی نقصان ہوا ہے کہ 1000 سال تک اس کی کمی پوری نہیں ہو سکے گی. اللہ اللہ, یہ تو وقت اوپر ہو گیا. میرا ارادہ تھا دعا کر لیں گے بھائی, چلیے کر کے دعا کل ہی کر لیں گے انشاءاللہ.